الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي والميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوستو, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے وہ لوگ جن کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایمان, تقویٰ اور اعمال صالحہ, اس سے نہ دنیا کی زندگی میں کوئی فرق پڑتا ہے نہ آخرت میں فرق پڑے گا. یہ ایک تسلی اپنے آپ کو دیتے ہیں اس طرح, اگر ہم ایمان نہیں لاتے یا ایمان تو رکھتے ہیں لیکن تقوی اختیار نہیں کرتے, اعمال صالحہ کی پابندی نہیں کرتے, تو دنیا کی زندگی میں بھی کوئی فرق نہیں. اس لیے کہ اللہ نے دنیا کا نظام ایسا رکھا ہے کہ دیکھنے میں نیک انسان بھی انہی تمام چیزوں سے گزر رہا ہوتا ہے, بد انسان بھی انہی چیزوں سے گزر رہا ہوتا ہے. نیک انسان کو بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں, بد کو بھی درپیش ہوتے ہیں. نیک بھی بیمار ہوتا ہے, بد بھی بیمار ہوتا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی نیکیاں کرنے کی, ایمان لانے کی, تقوی کی, اعمال کی کیا ضرورت ہے, اور آخرت تو ویسی آنکھوں سے ہو چلے. بلکہ مشرکین مکہ تو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ دنیا میں بھی ہم مال و دولت میں تم سے زیادہ ہیں اور آخرت میں بھی تم سے زیادہ ہوں, صحابہ اکرام کو کہتے ہیں. لیکن صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے ان کی اکثریت وہ ہے جو معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. اس لیے ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تھا جب پیغمبر اسلام نے دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے خط بھیجا تھا, تو اس نے ایک سوال کیا تھا. اس نے ہرقل کی یہ روایت جس کو امام بخاری نے کئی جگہ نقل کیا ہے, اس کو دلائل النبوت میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ اس میں وہ سوالات ہیں جو نبی کی علامتیں ہیں. تورات انجیل میں جو تو علامتیں نبی کی تھیں وہ اس نے سوالات کیے تھے, یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ آیا یہ جو خط آیا ہے جس نے لکھا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ واقعی رسول ہے. اس کے لیے اس نے ابو سفیان جو وہاں گئے ہوئے تھے ان کو بلایا اور ان سے سوالات کیے. تو ان میں ایک سوال یہ تھا, اشراف الناس تبعوا ام ضعفاؤهم, کیا بڑے بڑے لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں جو قبیلے کے اور معاشرے کے بڑے لوگ ہیں, مال کے اعتبار سے, سٹیٹس کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے, وہ اس کی اتباع کر رہے ہیں. ہم ضعفاء ہوں, یا جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں, معمولی پیشوں کے لوگ ہیں, غلام ہیں, اس قسم کے لوگ اتباع کرے، کون اتباع کر رہا ہے؟ تو ہرقل نے کہا کہ بس ضعفا ہوں، کہا سب کمزور لوگ ہیں، کوئی لوہاری کا کام کرتا تھا، صہیب رومی لوہار کا کام کرتے تھے، بلال حبشی غلام تھے، زمیرہ غلام تھی، سردار تو ایک ہی تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم آئے، یہ چند سردار ہیں جو گنے جا سکتے ہیں، ورنہ سرداروں کی کمی نہیں تھی، ایک ہی جنگ میں 70 سردار مارے گئے بدر میں، سردار بہت تھے، قبیلے میں بہت سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے نام تھے ان کے، لیکن چند سردار، اکثریت ایسے صحابہ کرام کی تھی، کتنے تھے جن کے نام و نسب کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں، کس قبیلے سے ہیں، کچھ پتہ نہیں. اگر بلال رضی اللہ عنہ کا نام و نسب اٹھانا چاہیں، سوائے ان کے ابا اما کے آگے کوئی نسب نہیں ملتا، کیونکہ غلام تھے، بچپن میں لا کر بیچ دیا گیا اس کو مکہ کے بازاروں میں، انہیں کیا پتا میرا دادا کون تھا، میرا نانا کون تھا، بلکہ ان کی اما کا نام زیادہ مشہور ہے، بلال ابن رباح، رباح ان کی اما کا نام ہے، اپنے اما کے نام سے حضرت بلال زیادہ مشہور ہے، ابا کے نام سے بھی مشہور نہیں ہے. تو انہیں بولا کہ یہ گرے پڑے لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں یا بڑے لوگ کر رہے ہیں، ان کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل کمزور قسم کے لوگ جو ہیں، جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، وہ لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں. اور کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ کہا کہ بڑھ رہے ہیں. گھٹ نہیں رہے، بڑھ رہے ہیں، مارے بھی کھا رہے ہیں لیکن بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس نے بھی اس پر جواب دیا، ہرقل نے جس لمبی لیکن یہاں جواب دیا، کہا کہ ہم اتباع الرسل، کہا یہی لوگ رسولوں کے متبعین ہوتے ہیں، جن کو لوگ معاشرے میں معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جب نبی کے متبعین ہو جاتے ہیں تو سردار بھی ان کے تابع ہو جاتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے حضرت عمر رضی کے زمانے میں، کو حضرت بلال شام چلے گئے تھے، پیغمبر سلام کی دنیا سے جانے کے بعد ان سے اذان نہیں دی گئی، بڑی مشکل سے ایک اذان انہیں دی تھی سلم کے بعد، ان کی زبان نے کام نہیں کیا، کہتے میرا دل پھٹتا ہے، کیونکہ جب میں کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ تو رسول اللہ پر نگاہ میں نہیں پڑتی تھی کہ وہ رسول اللہ بیٹھے، میں نہیں دے سکتا تھا. شام چلے گئے تھے، تو صحابہ کی بہت بڑی جماعت شام منتقل ہو، اس لیے سب سے زیادہ صحابہ کی جو قبور ہیں وہ شام میں ہیں. شام چلے گئے تو وہ حضرت عمر کے زمانے میں آئے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے تو ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے مدینہ چل پائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظام بنایا ہوا تھا، کیونکہ بڑے بڑے پورے مملکت اسلامیہ بہت بڑی ہو گئی تھی، تو ہر جگہ سے سرداران کو طلب کیا تھا، بڑے بڑے سرداروں کو وہاں کے لاؤ، تاکہ ان سب کے کان کھینچے جائیں کہ وہاں تم صحیح کر رہنا. حضرت عمر کا تو روپ بہت تھا، ایک دفعہ کوئی مل لیتا تھا تو بس، اگر کفار بھی اپنے بچوں کو ان کا نام لے کر ڈرایا کرتے تھے تو ہم بتاؤ خود کتنے ڈرتے ہو. تو حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو ایمان دیا، عجیب بات ہے، سلم کے بڑے عاشق ہیں، بڑے صحابی، وہ گیٹ پر ان کو کھڑا کیا تھا کہ بھائی ایک ایک وفد آئے، یہ عراق سے آیا ہے، یہ شام سے آیا ہے، فلاں سے، وہ آ کر ملے. تو ایک سردار آئے، کافی دیر ہو گئی، یاد نہیں میرے اندر کوئی حضرت کے مشورے چل رہے تھے، تو حضرت بلال آئے. حضرت اکرمہ جلدی سے آگے بڑھے، سلام کیا، فرمایا آپ اندر تشریف لے جائیں، اندر پوچھا بھی نہیں. تو جو سردار تھا جو کافی دیر سے الٹا سیدھا ہو رہا، تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم قوم کے سردار ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، دور سے آئے ہیں، یہ وہ ہے، اپنا اسٹیٹس بتایا اس نے، اور یہ کالا افشیا ہے، اس کو دے دی اجازت. کہا خاموش، تم اس کو نہیں جانتے، یہ رسول اللہ کے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس وقت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دعوت دی تھی تم نے منہ موڑ لیا، پیٹھے پھیر لی، اس وقت یہ بلال مکہ کی گلیوں میں مارے کھایا کرتے تھے رسول اللہ کے نام پر، آج یہ تم سے آگے رہیں گے۔ تو نے کہا کہ کون؟ پھر کہا کہ بڑھ رہے ہیں گھٹ نہیں رہے؟ نے کہا کذالک الایمان حتی یتم، فرما ایمان اسی طرح بڑھتے بڑھتے درجہ کمال کو پہنچتا ہے۔ تو ہرقل کی جو روایت ہے بخاری شریف کی، یہ دلائل النبوت میں پوری روایت پڑھنی چاہیے، اس میں پوری روایت ہے، سوال جواب ہے۔ انہیں کہا کہ اگر میں نے جو تجھ سے پوچھا تو سچ کہہ رہا ہے تو یہ یہی شخص ہے جو آخری پیغمبر ہے، آج میں جس جگہ پر بیت المقدس میں بیٹھا ہوں ایک دن آئے گا کہ میرے قدموں کی زمین کا یہ مالک بن جائے گا۔ اس پر سفیان نے کہا تھا قد امیر امر ابن ابی کبشا، یعنی عجیب بات تھی، اتنا مکہ والوں کو رسول اللہ سے دشمنی تھی کہ آپ کے باپ کا نام نہیں لیتے تھے۔ ابو کبشا جو ہے یہ حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام ہے، آپ نے باپ کا نام نہیں، کیونکہ وہ قریشی تھے اور قریشی میں بھی ہاشمی تھے، اونچے نظر والے، تو ان کا نام نہیں لیتے تھے کہ محمد بن عبداللہ، کہ عبداللہ کے بیٹے۔ کہ ابو کبشا کا بیٹے کا کام تو بڑا مضبوط ہو گیا، یہ اتنے بڑے روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے میری زمین کا مالک بن جائیں گے۔ تو سرداران قریش جو تھے ان کو یہ دل میں تھا، ان کے دنیا میں یہ کیا ہے، یہ مسلمان جس کو چاہتے تھپڑ مار دیتے ہیں، جس کو چاہتے گالی دے دیتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمیں جواب نہیں دے سکے۔ دنیا میں انہوں نے کہا آخرت میں بھی ایسے ہوگا، قرآن نازل ہوا کہ نہیں، اب حسیب الذین اجتروا السیئات، وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں، خواہ کفر کی برائی ہو، خواہ گناہ کبیرہ کی برائی ہو، خواہ کسی قسم کی برائی ہو، ان نظروں کا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان کو، وہ لوگ جو ایمان لے اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، ہم ان کے برابر کر دیں گے؟ سواء ام محیا مماتہم، ان کی زندگی اور ان کی موت ہم برابر کر دیں گے؟ ساء ما یحکمون، بالکل غلط فیصلہ ہے، ہم دنیا کی زندگی میں بھی ان لوگوں کو عزتوں سے نوازتے ہیں اور آخرت تو ہے ہی ان کی، ہے آخرت ہے ہی، ہم جلدی سے ایک فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے جب افغانستان پر صاحب بہادر نے حملہ کیا تو میرے پاس ایک دیندار دوست آئے، مجھے کہنے لگے کہ دیکھو وہ اتنے نیک لوگ تھے، وہ تھے، اب یہ دیکھو سب کو شکست دے کر صاحب بہادر نے قبضہ کر لیا امریکہ پر۔ میں نے کہا آپ فیصلہ دینے میں جلدی کر رہے ہیں، اللہ نے کہا والعاقبت للمتقین، رزلٹ جو ہوتا ہے وہ متقین کے ہاتھ میں ہوگا، رزلٹ ابھی تو رزلٹ آیا ہی نہیں، آپ نے کیسے فیصلہ دے دیا، ابھی تو دو چار دن ہوئے ہیں، اور پھر جب رزلٹ آنے لگا جیسے الیکشن کا رزلٹ آتا نا، اس پولنگ سے اس پولنگ سے اس پولنگ سے، تو رزلٹ کی بنیاد پر رزلٹ آنے لگا، اس محاذ سے اس محاذ سے اس محاذ سے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی آنکھیں کھلنے لگی۔ والعاقبت للمتقین، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انجام متقیوں کے اتھ میں رکھا ہے۔ اور یہی ہرقل نے کہا تھا جب پوچھا تھا کہ جنگیں کیسے ہوئی، کہا کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں، کہا اسی طرح نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ان کو شکست بھی ہوتی ہے، کبھی وہ جیتتے بھی ہیں، لیکن عاقبت اور انجام اللہ اپنے نبی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، پھر اسی کا جھنڈا بلند ہو جاتا ہے، سب کے جھنڈے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ وہی ہوا پیغمبر اسلام کا جھنڈا جو پھر بلند ہوا، قیامت تک بلند ہوتا رہے گا، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہی رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا۔ آج اگرچہ کہ انتظامی طور پر حکمرانی طور پر اسلام مغلوب نظر آتا ہے، لیکن نظریاتی طور پر آج ہی پورے عالم میں اسلام کا جھنڈا سب سے بلند ہے، کوئی دین نہیں ہے جو اسلام کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ آج بھی اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہندو مسلمان نہ ہو رہے ہوتے، عیسائی مسلمان نہ ہو رہے ہوتے، دوسرے سکھ مسلمان نہ ہو رہے ہوتے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ پوچھیں، نہیں تو تبلیغی جماعت والوں سے جا کر پوچھ لو، ان لوگوں سے جو اندر باہر جاتے ہیں، کہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ اسلام کے پاس جو دلائل ہے، اسلام کے پاس جو حقانیت ہے، اسلام کے پاس جو حقیقت ہے، چند باتیں کرنے کے بعد اگلے کے دل میں بات اتر جاتی ہے، یار یہ سچا مذہب ہے، باقیوں کے پاس مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، الاسلام یالو، تو فرمایا قیام تک اسلام غالب رہے گا، ہر نظریاتی طور پر غالب رہے یا زمینی طور پر غالب رہے، زمینی طور پر بھی غالب رہا، ایک ہزار سال سے زیادہ پورے عالم پر، خلافت عثمانیہ جب تک اس کا سقوط نہیں ہوا پورے عالم پر اسلام کا غلبہ تھا، چار سمندروں پر اسلام کی حکومت تھی، چار سمندروں پر، بحر الہند پر تھی، بحر عرب پر تھی، بحر احمر پر تھی، بحر اسود پر تھی، اور یورپ کے سمندروں پر بھی حکومت تھی، چار سمندروں پر جو بڑے بڑے سمندر ہیں اسلام کی حکومت تھی، اسلام کا ڈنکا چلتا تھا، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وقت بھی دوسرے ملک تھے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی چھوٹی سی مسجد کو بھی گرا دیں، کہیں پر بھی چھوٹی سی مسجد کو بھی، یہ ہمت نہیں، انہوں نے کہا یہاں پر بھی پہنچ جائیں گے، چنانچہ محمد بن قاسم آئے وہ کس طرح آئے، تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ نیک انسان جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اس کی زندگی اور بد انسان کی زندگی، دیکھنے میں تو وضاحت برابر نظر آئے گی لیکن حقیقت الگ ہے، ایک بزرگ بیمار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کی طبیعت خراب ہے، اس بیماری مجھے یوں مزہ آ رہا ہے جیسے کوئی محبوب کسی کو بغل گیر ہو کر زور سے دبائے تو اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ رہی ہوتی ہیں لیکن دل نہیں چاہتا کہ محبوب چھوڑ دے، اندر کی کیفیات کا فرق ہے، اس لیے کہتے ہیں دنیا میں جو اللہ دیتے ہیں وہ چھپا کے دیتے ہیں اور آخرت میں دکھا کے دیں گے، کیا چھپا کے اندر دیں گے، اس کے دل میں جو راحت ہے، حضرت ابراہیم بن ادب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے اگر ان بادشاہوں کو ہماری راحت اور سکون کا پتہ چل جائے کہ ہم کس مزوں میں تلواریں لے کر آ جائیں، ہمیں مسجدوں سے ان سے نکال کر خود بیٹھ جائیں وہاں کر، لیکن ان کو نصیب نہیں ہے، شاہوں کے سروں میں تاجے گرا سے در سکسر رہتا ہے، بادشاہ سے بڑا زیادہ پریشان کوئی نہیں ہے، یاد رکھو بہت پریشان دیکھتے رہے، چھوٹی احتجاج کی کال ہوتی ہے ملک بند ہو جاتا ہے، یہ پریشانی ہے نا، شاہوں کے سروں میں تاجے گرا سے در سکسر رہتا ہے اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، اور مزے کی زندگی، ان کو کھانے کا بھی مزہ ہے پینے کا بھی مزہ ہے، مزے کا تعلق دل کے ساتھ، یہاں چھپا کے دیتے ہیں، یہاں دیتے ہیں، اپنے پیاروں کے دل میں چین نازل کرتے ہیں، هو الذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین، مومنوں کو سینوں پر سکینہ نازل کرتے دلوں میں، اور یہ آیت جنگ میں نازل ہوئی اور ایسی جگہوں میں نازل ہوئی جن میں لگتا تھا کہ شاید شکست ہو جائے گی، لیکن فرماتے ہیں ہم نے دلوں پہ جب سکون نازل کیا، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں چار بار تلوار میرے ہاتھ سے گری، اتنا سکون سے مجھے نیند آ گئی اور گر گئی، لیکن جب پھر ہمیں وہ نیند ختم ہوئی تو پھر ہمیں ایسے لگا کہ ہم پتہ نہیں کتنے عرصے سے آرام ہم نے کیا ہوا ہے، بس پھر ہم نے سمایا کر دیا کافروں کا، اللہ تعالیٰ تو عین اس نقشے میں، یعنی جو نقشے میں نو مور نظر آتی سامنے، دیکھو جنگ کے حال میں کسی کو نیند آئے گی، بولو بھائی ہمارے حضرت کیا ایک ساتھی سو جاتا ہے، فرمایا اگر تیری شادی ہو جائے تو پہلی رات بھی ایسے سوئے گا بیان میں، تو لیکن اس کی مجبوری تھی، آتی نہیں سی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں سی نیند مجھے اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا، ہمارے حضرت کیا ہے ایک امریکی آئے تو ان کو نیند نہیں آتی تھی، تو کسی نے کہا بزرگوں کے پاس جاؤ دوائیاں تو بہت کھائیں لیکن نیند نہیں آتی، میں کراچی گیا ہوا تھا تو مجلس میں لا کے ان کو بٹھا دیا تو خراٹے مارنے شروع کر دے بیان میں ہی، میں کہتے نیند نہیں آتی، یہ تو دیکھو خراٹی آباد کہاں کا جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ والوں کی محفل میں جب جاتا ہے تو دنیا کی فکر فکرات سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن نیند کیوں نہیں آئے گی؟ ہمارے حضرت کے مرید تھے میر صاحب، وہ خراٹے بہت لیتے تھے، کہا ان کو پتا کیوں خراٹے آتے ہیں؟ دیکھ کر مہ رخوں سے سناٹا، کیونکہ جب انسان کسی دنیا کی چیز کا عاشق نہیں ہوتا، مہ رخ تو معشوق کو کہتے ہیں، محبوب کو، مراد اس سے ساری وہ چیزیں دنیا کی چیزیں جس سے انسان دل لگاتا ہے، اس لیے پریشان رہتا ہے، کیونکہ دنیا کی ساری چیزیں خود پریشان ہیں، پیسہ ٹکتا ہے ایک جگہ پر، بولو پھر ٹکتا ہے؟ تمہاری جیب میں ٹکے گا؟ نہیں نہیں، جلدی باہر نکالو، نہیں جلدی نکالو، پر یہاں سے جلدی نکالو، کسی کے پاس نہیں ٹکتا، تجوری میں رکھنے تو وہاں سے بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ان کا نام بھی عجیب ہے، یعنی دو چیزیں سب سے قیمتی ہے، ذہب اور فضا، نام کیسا رکھا ہے؟ قرآن مجید نے بھی ان کا نام یہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سب سے پہلے تو عربی میں نازل ہوا ہے، بعد میں ہم نے گولڈ کیا، سلور بنایا۔ اب ذہب کا معنی ہے ذہب یذهب، جانے والی چیز، اور فضا کا معنی ہے منتشر ہونے والی چیز۔ اس لیے مولانا عبداللہ درخواست صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر مجھے یاد آیا، وہ فرماتے تھے الناس قد ذهبوا الى ما عنده ذهبوا، لوگ ادھر چلے گئے جس کے پاس ہونا ہے اس کو ووٹ دے رہے ہیں، کیونکہ حضرت تو جمعیت علماء اسلام کے صدر تھے، ان کو اس کو ووٹ دے رہے ہیں جس کے پاس ہونا ہے۔ الناس قد ذهبوا الى ما عنده ذهبوا، الناس منفزا الى ما عنده فزا، لوگ منتشر ہو گئے ان کی طرف جن کے پاس فضا اور چاندی ہے۔ تو فضا معنی منتشر ہونے والی چیز، اور ذہب کا معنی جانے والی چیز۔ تو سب سے قیمتی چیزیں وہ ہیں جو ٹکتی نہیں ہیں، جب یہ خود پریشان ہے تو جس کے پاس ہوں گے وہ بھی پریشان ہے۔ اس لیے مسکین کو مسکین کہتے ہیں، مسکین سکون سے ہے، جب پیسہ نہیں ہے تو سکون سے بیٹھا ہوا ایک جگہ، ابھی پیسہ آ جائے چلو یار شاپنگ شاپنگ ہو جائے، جس دن تنخواہ ملتی ہے یا جب کھیتوں میں کھیت کھلیان سے جب آمدنی آتی ہے تو وہ سارے گاؤں والے شہر میں ہوتے ہیں خریداری کے لیے، بیٹھنے نہیں دیتا، کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں تو میر صاحب، امیر صاحب وہ تھے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضرت کی خدمت میں آ گئے، 50,000 تنخواہ تھی اس زمانے میں، 70 میں ان کی 50,000 تنخواہ تھی، 1970 میں، کیونکہ علی گڑھ سے بی اے کیا ہوا تھا اور اکاؤنٹنٹ تھے آپ کی اسٹیل مل میں، لیکن کہا کہ مجھے اللہ اللہ سیکھنی، تنخواہ چھوڑ کر حد کیا آ گیا، تو فرمایا دو روٹی صبح شام ملے گی اور سال میں دو جوڑے، کہا مجھے منظور ہے لیکن مجھے مولا چاہیے۔ تو وہ خراٹے لیتے تھے، پہلے ان کو نیند نہیں آتی تھی، جب 50,000 لیتے تب خراٹے لیتے تھے۔ ہم نے پھر شعر کہا دیکھ کر میں رخوں سے سناٹا، لے رہا ہے میر خوب خراٹا، یہ خراٹے تب آئیں گے جب یہ دل غیر اللہ سے نہیں لگا ہوگا، دل اگر مولا سے لگا ہے تو نیند نہیں آتی تھی۔ اگر اس وقت یہ شعر کہا اس امریکی کے لیے جب وہ سو گیا مجلس میں، نیند نہیں آتی تھی مجھے اس طرح سے تیرے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو دل میں دیتے ہیں، یہاں دیتے ہیں، ان کے دل میں جو دولت ہوتی ہے پوری دنیا کی دولت اس کے سامنے ہیش ہو جاتی ہے، کوئی قیمت نہیں ہے ان کی، کوئی قیمت نہیں ہے۔ بادشاہوں کی بادشاہتیں اور تخت و تاج، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے جب دلی کی جامع مسجد میں بات کی تھی، دلی کی جامع مسجد میں، جبکہ مغل بادشاہ سامنے بیٹھے تھے، نے کہا دل دارم جواہر پار عشقش تو تحویلش، اے لوگوں، اے مغل بادشاہ، میرے دل میں اللہ تعالی کی محبت کے چند موتی ہیں، چند موتی میرے دل میں رکھے، یہ دل کی تھیلی ہے۔ دل دارم جواہر پار عشقش تو تحویلش، کہ دارس زیر گرد و میر سامانے کا من دارم، اس نیلے آسمان کے نیچے اگر کوئی اس دولت والا ہے تو آئے میدان میں، عشقوں کے سر جھک گئے، اور ان کی دولتیں کہاں گئیں، زوال پذیر ہو گئی۔ حضرت نے لکھا ہے، حضرت مولانا مدر جانے جانے رحمت، یہ بھی مغل بادشاہوں کی اولاد میں سے، لیکن اللہ کو اختیار کر لیا، آج تک ان کا نام زندہ ہے، اللہ اللہ کرنے لگ گئے، اور فرماتے ہیں کہ ہماری قوم میں ایک ایسا بادشاہ تھا چڑیا پر نہیں مار سکتی تو اس کے دربار میں. اس کو میں نے دلی کی جامع مسجد سامنے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا جب انگریزوں نے سلطنت لے لی اور اس کی جان بخشی کر دی تو وہ بھیک مانگتا تھا. ہم جب آپ باہر نکلتے ہم تو وہیں تھے جہاں پہلے تھے وہیں بعد میں تھے. اس لیے کہ مولا کے سہارے رہنے والے ہر حال میں جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. انہیں کیا ہے جہاں مولا ہے جدھر مولا ادھر شاد اللہ, جدھر مولا ادھر شاد اللہ. یہ تو دنیا کی زندگی, اور آخرت آخرت تو ہے ہی ان کی, تو ہے ہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں کفر کرتے ہیں ہمیں ناراض کرتے ہیں, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی اور ان کی موت, موت بھی خراب, موت بھی خراب. کتنے بڑوں بڑوں کی موت ریکارڈ پر لکھا ہوا ہے, ریکارڈ پر دیکھو جا کر. کتنے بڑے بڑے ہمارے ملک کے پاکستان بننے کے بعد جن کا نام مار دور سب سے اونچا تھا ان کو ایدی والوں نے کفن دیا. کفن دینے کے لیے ان کا کوئی وارث نہیں پہنچا, ایدی والے نے کفن دیا, جنازہ پڑھا کر قبرستان میں لا وارثوں کے اندر دفن کر دیا. پتا چلا اپنے زمانے کا سیٹ تھا, یہ زمانے کا سیٹ تھا. اور مجھے بتایا ہمارے عزیز نے جو چائنا کے ہیں اور سعودی اپنے سعودی ہیں, نے مجھے بتایا ایک پاکستانی یہاں پر آتا تھا, ہر رمضان میں پورا رمضان گزارتا تھا اور خدمت کرتا تھا. ہمارے ساتھ بھی قریبی تعلق تھا کیونکہ وہاں ہمارے وہ بھی قوم والے بھی سفرا لگاتے ہیں, چائنا والے سفرا لگاتے ہیں, ان کو اجازت ہے, وہ بھی وہاں قریب میں خدمت کرتا تھا. سب اس سے محبت, مدینہ یعنی اہل مدینہ کے دل میں ان کی محبت آ گیا. ایسا رسول اللہ کا عاشق تھا, حالانکہ ایک سال میں ایک بار وہ آتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا وہی مسجد نبی میں انتقال ہوا اس کا کسی نماز کے دوران, اس کا کوئی وارث نہیں تھا, سب پاکستان میں تھے, کا پورا مدینہ اس کے جنازے میں شریک ہوا. بڈھے جوان جنازے میں کہا کہ دل پر اس بات نے اتنا اثر کیا میرے کہ دیکھو ہم کہتے ہیں یار ہم مریں گے تمہارے جنازے میں, رستے میں مر جائیں گے تو کون آئے گا, ہم یہاں بھیجنے والے نے بھیجنا ہے. ورنہ جس وقت کرونا تھا نا کرونا, ہمارے ڈاکٹر جمیل صاحب لاہور میں ہوتے, انہوں نے کئی دفعہ کہا یار اللہ بھی کرونے میں موت نہ دینا, کہا کہ بڑے بڑے مر رہے ہیں وارثوں میں سے کوئی جنازے میں بھی نہیں آ رہا, دفن میں بھی نہیں آ رہا, گدھیرا ہمیں نہ لگ جائے, ابا ابا اور اما کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے, بیوی کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے, شوہر کی بیماری مجھے نہ لگ جائے, کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. کہا کہ وہ کرائے پر لے کر وہ دفن کر رہے ہیں اور ہم ڈاکٹر لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں, اللہ کرونا میں کسی کو موت نہ دے. یہ ہمیں یعنی وہ کہتے تھے دعا کرنا, ہم تو چونکہ ہے ہی اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے بتایا بڑے بڑے لوگ جن کی بڑی بڑی برادریاں یہ حالات ہیں, لیکن اس دوران نیک لوگ بھی فوت ہوئے, کوئی جنازوں میں کمی نہیں آئی, اتنی لوگ آئے کیونکہ اپنی مفرت کا ذریعہ سمجھتے تھے. اللہ فرماتے تم برابر سمجھتے اس کو, تم خدا کو ناراض کرو, تمہاری زندگی تلخ نہ ہو, تمہاری موت خراب نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سا ما یحکمون, تم غلط فیصلے کرتے ہو, سوچنے والے غلط سوچتے ہیں. سارا دنیا کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں, آخرت بھی ہمارے ہاتھ میں. ہم اپنے پیاروں کو دنیا کی زندگی بھی چوپڑی روٹی کھلاتے ہیں, چوپڑی روٹی اوپر سے سوکھی ہوتی ہے, اندر اس کے دیسی گھی لگا ہوتا ہے, اس کو چوپڑی روٹی کرتے ہیں. راحت کی زندگی جو دیتے ہیں اور موت بھی ان کو بڑی آلہ دیتے ہیں, وہ کہیں بھی دنیا میں فوت ہو جائیں گے, کہیں بھی فوت ہو جائیں گے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خود وفات سے پہلے فرمایا کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا بہاور نگر کے ہر گھر میں میرا دکھ محسوس کیا جائے گا, اور ہر برادری کہے گی کہ ہمارا بڑا چلا گیا. حالانکہ ان کی کوئی برادری نہیں تھی, لیکن آپ بتائیں اتنا بڑا جنازہ ہے کہ بانس باندھے گئے اور پھر بڑی مشکل سے قبرستان تک ان کا جنازہ پہنچا. ان کی کوئی قوم برادری نہیں تھی, لیکن جب مولا ساتھ تھا, جدھر مولا ادھر شاد اللہ, سب مخلوق جس کے ساتھ. اس لیے میرے دوست اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرو, اس پر یہ شیطان کے وسوسے سے بھی مت جایا کرو کہ یار سب ایک ہی جیسے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, سب کچھ نہیں ہے، اور ان کے پیاروں کی زندگی کا لیول اور ہے، اور اللہ کے نافرمانوں کی زندگی کا لیول اور ہے، لیکن یہ نہ اس پر قیاس نہ کر، ان کی ظاہری چمک دمک کو مت دیکھ، حقیقت میں جا کر اگر تو پوچھے گا، انٹرویو کرے گا تو تجھے بتائیں گے کہ اندر سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ کو دعوانا الحمدللہ۔